يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. حضرات گرامی، یہ موضوع مؤثر قیادت، بظاہر تو ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، کہا گیا ہے، اور شاید آنے والے دنوں میں کہا جاتا رہے گا، لیکن عام طور پر یہ قیادت اور لیڈرشپ اور اس کا مؤثر ہونا ایک سیکولر دائرے میں اور سیکولر عنوان کے تحت ہی اس موضوع پر تبادلہ خیال ہوا ہے. اسی لیے کمیونسٹوں کے لٹریچر میں مادی بعید کی بات کر رہا ہوں کہ اس موضوع پر جو اسٹڈی سرکلز ہمیں ملتے ہیں یا ان کا چھپا ہوا جو لٹریچر موجود ہے، اس میں بھی جو آہنگ ہے وہ بنیادی طور پر سیکولر ہے. وہی پس منظر ہے اور وہی پورا دائیہ ہے کہ جو اس میں کار فرما نظر آتا ہے، جبکہ ہم وجہ طور پر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسلامی تحریک کے اندر مؤثر قیادت کیسے پرورش پاتی ہے اور کس طرح اسلامی تحریک کی قیادت کو مؤثر ہونا چاہیے، بنانا چاہیے، اور اس کے مطابق اپنے ساتھیوں کو اس رنگ کے اندر رنگنا اور ان سانچوں کے اندر ڈھالنا چاہیے. یعنی ہم جب بھی اس موضوع پر بات کریں گے تو ظاہر ہے کہ وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق جو اسلامی تحریک اس وقت جنم لے چکی ہے اور پوری دنیا میں اس نے اپنے آپ کو منوایا ہے، یہ موضوع اس سے کس طرح ریلیٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کے جو اہداف اور مقاصد ہیں ان کے حصول کے لیے اس کی تاثیر میں کیوں کر اضافہ کیا جا سکتا ہے، ہم اس حوالے سے ہی اور اس تناظر میں ہی اس موضوع کو دیکھیں گے. کیونکہ ہمارے پیش نظر جو قیادت ہے وہ تنظیم کے چھوٹے سے چھوٹے دائرے سے لے کر بین الاقوامی دوائر تک ہر سطح کا قائد کم و بیش ان بنیادی صلاحیتوں سے آراستہ پیراستہ، اور جب جب ہم اس قائد کا ذکر کریں گے تو یہ وہی قائد ہے کہ اگر آپ ماضی کے جھروکوں میں جھانکیں اور تاریخ سے اپنے رشتوں کو استوار کریں کہ جب یہ کسرا کے دربار میں پہنچتا ہے تو نہ زبان اس کی لڑکھڑاتی ہے، نہ اعصاب اس کے جواب دیتے ہیں، نہ حالات کا کر و فر اور چاروں طرف کی شہانہ ٹھاٹ باٹ اسے متاثر کرتے ہیں، نہ وہ تمام چیزیں کہ جو دنیاوی اعتبار سے انسانوں کے دل و دماغ پر اثر ڈالتی ہیں ان سے وہ کوئی اثر قبول کرتا ہے، اور ان تمام چیزوں کے علی رغم وہ پکار اٹھتا ہے کہ بندوں کو بندوں کی خدائی سے نکال کر بندوں کو بندوں کے رب کی طرف ہکانا یہ ہمارا کام ہے، اور ظلم کے نظام سے لوگوں کو بچاتے ہوئے عدل کے اور انصاف کے نظام کی طرف لانا یہ ہمارا منشا ہے. اب کہنے کو تو میں نے چند جملوں میں ایک بات کہہ دی، لیکن اس حوالے سے جو قیادت ذہن کے اندر ابھرتی ہے اور جس روب و دبدبے کا مقابلہ کرنے والی قیادت ابھرتی ہے، جس کے قدموں میں جماؤ ہے، جس کی بصیرت اور بصارت دور تک پھیلی ہوئی ہے، اور جو ہر ہر حوالے سے تحمل کا کوہ گراں ہے اور اپنے مقصد اور اپنی دعوت اور اپنی بات پر یقین سے سرشار ہے اور اس کے اظہار کے اندر ہرگز ہرگز کوئی چیز اس کے لیے معنی نہیں ہے، ظاہر ہے کہ یہ وہ قیادت ہے کہ جو مطلوب ہے. اور ہمارا جو بھی تصور قیادت ہوگا وہ یہی سے اس کا آغاز ہوگا اور انہی حوالوں سے اس کو جانا اور پہچانا جائے گا. یہی وہ قیادت ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے محسن چچا، جب آدمی کسی کے احسان تلے دبا ہوا ہو اور باوجود اس سے سر نہ اٹھا سکتا ہو، یہی وہ قیادت ہے کہ اپنے محسن چچا اور اس کے سربراہوردہ دوستوں اور لوگوں کے درمیان جبکہ چچا نے بآواز بلند بھتیجا کہہ کر پکار لیا تھا کہ تمہاری قوم ہی کے لوگ ہیں جو تمہی سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں، انہوں نے جو بات کی میں اس طرف نہیں جا رہا کہ اس کا تو وقت نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس خاص پس منظر میں وہ اپنے چچا کے احسانات کے تلے دبے ہونے کے باوجود پکار اٹھا کہ چچا اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بلا کر رکھ دیں گے تب بھی خدا کی قسم میں اپنے مشن سے، وہ اپنے مشن کی اس وقت بھی لوگوں کو اس طرف دعوت بھی دے رہا ہے، اس کو منقع کر رہا ہے، اس مشن کی باریکیوں کو واضح بھی کر رہا ہے، اور اپنے روب اور دبدبے سے متاثر ہوئے بغیر اپنے کردار کو ٹھیک ٹھیک اجلا ہو کر لوگوں کے سامنے پیش بھی کر رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے حقیقت یہ ہے کہ جو میں نے ابتدا میں آیت تلاوت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی میں بہترین نمونہ اور مؤثر قیادت ہم کو نظر آتی ہے، اسی کی خوشہ چینی کرنے کے نتیجے میں، اسی کی اتباع اور پیروی کے جذبے جتنے بڑے پیمانے پر ہم لوگوں میں پھیلائیں گے پہنچائیں گے اور انہی سانچوں میں ڈھلنے اور انہی کا ہو رہنے کے حوالے سے جس قدر عشق کی اور محبت کی داستانیں ہی نہیں بلکہ اس کا پیکر بنانے کی ہم کوشش کریں گے، ہم مؤثر قیادت کی طرف چلیں گے، ہم سربراہوردہ لوگوں کے درمیان بھی، مقتدر لوگوں کے درمیان بھی ہر قسم کی تاثر کو قبول کیے بغیر بات کہنے کی صلاحیت سے آراستہ پہراستہ ہوں گے۔ ہم ایک ایسی قیادت کا اس وقت ذکر کر رہے ہیں جو ایک طرف تمانیت اور یکسوئی کی دولت سے مالا مال ہے لیکن دوسری طرف اضطراب، دل گرفتگی، بے چینی اور بے کلی بھی اس کے اندر موجزن ہے، یعنی یہ دو بظاہر متضاد صفات ہیں، تمانیت قلب کی اور یکسوئی کی دولت سے مالا مال ہونا اور اسی کے ساتھ ساتھ اضطراب اور بے چینی کا پیکر بھی بن جانا، بیک وقت کسی فرد کے اندر اطمینان کی لہریں بھی موجود ہوں اور تلاطم بھی اور اضطراب کا کی کیفیت بھی موجود۔ اطمینان اور اعتماد تو اس حوالے سے کہ بحیثیت قائد کے اور بحیثیت کارکن کے جو کام میرے ذمے کیا گیا ہے یہی کام کرنے کا، اسی کو کر گزرنا کامیابی کی ضمانت ہے، اسی میں تمام انسانوں کی فلاح اور اسی کے اندر پورے عالم اور چاروں طرف بکھرے ہوئے لوگوں کی فلاح موجود ہے، اور اسی کے اندر بالآخر اس دوسرے جہان میں اپنے رب کی خوشنودی کا سامان ہے۔ یعنی یہ وہ اطمینان ہے اور یہ وہ اعتماد ہے کہ جو انسان کو کی طبیعت کے اندر انشراح صدر پیدا کرتا ہے، تمانیت قلب کی دولت سے مالا مال ہو کر اس کو مسلسل کچھ کرنے اور کر گزرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی ایک اضطراب کی کیفیت بھی ہے، ایک بے چینی کا عالم بھی ہے، اور وہ وہی ہے کہ انسانوں کی مہلت عمل ختم نہ ہو جائے، وہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کہہ بیٹھے تھے، وہ پوچھ بیٹھے تھے کہ حضور آپ پر تو بڑھاپے کے آثار نمایاں ہو چلے ہیں، گویا قبل از وقت میں آپ پر بڑھاپے کے آثار دیکھ رہا ہوں، اور آپ نے فرمایا تھا کہ ہاں ابو بکر مجھے بوڑھا کر دیا، سورہ ہود اور واقعہ اور سورہ تکویر اور نبا اور سورہ قیامہ اور تکویر، اس مضمون کی صورتوں کا آپ نے ذکر کیا۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ صورتیں ہیں کہ جن سے ہم واقف ہیں، ہمارے دل و دماغ میں محفوظ ہیں، ہمارے گھروں کے اندر جزدانوں میں لپٹی ہوئی موجود ہیں، کہ ان صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کا اور اس کی باز پرس کا اور لوگوں کی مہلت عمل ختم ہو جانے کا بیان ہے، اور پھر دوزخ کی پہنائیاں ہیں اور گرفت اللہ تبارک و تعالیٰ، اس تفصیل سے اس کا ذکر اس کے اندر ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان صورتوں کو پڑھتے تھے تو جو خیال آپ کو ستاتا تھا کہ اچھا تو اس دعوت کے باوجود اور اس جدوجہد اور کوشش کے باوجود کچھ لوگ ہوں گے جو اس دعوت کو قبول نہ کریں، جو جہنم کا ایندھن بن جائیں، اور یہ خیال آپ کے اوپر رقت بھی طاری کرتا تھا، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی بھی جاری کرتا تھا، آپ کی ریش مبارک کو بھی اس سے تر کرتا تھا، اور قبل از وقت بڑھاپے کے آثار آپ کے چہرے پر، جسم و جان پر نمایاں اور ہویدہ ہونے لگے تھے۔ لہذا یہ وہ اضطراب ہے کہ جو مطلوب ہے، یہ مسنون اضطراب، یہ بے چینی کے چاروں طرف کے حالات میں جب آدمی یہ کہتا ہے فحاشی اور یعنی بے حیائی بہت پھیل گئی، ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ قبول نہیں کر رہے ہیں، اس ہماری طرف بہت کم آ رہے ہیں، ہم نے بلایا بہت تھوڑے لوگ آئے. اس کے نتیجے میں اس کے اندر ایک اضطراب کی کیفیت، ایک بے چینی کا عالم، یہ بھی مطلوب ہے کہ ان تمام حوالوں سے وہ فکر مند ہو کہ لوگ اس راستے کی طرف نہیں آ رہے ہیں کہ جو پسندیدہ اور کامیابی اور فلاح کا راستہ ہے. لہذا اسی اعتبار سے جب بھی آپ دیکھیں گے تو میں اس کی واقعات کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدرجہ اولا اور اس کے بعد جس جس صحابی کا آپ تذکرہ کریں گے، یہ دونوں کیفیات کے مختلف پیرائے ہیں کہ جو اظہار کا روپ اختیار کرتے ہیں اور مختلف واقعات کو جنم دیتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ بیک وقت انشراح صدر کی بھی کیفیت ہے، تمانیت کی کا بھی عالم ہے، ایک یقین ہے کہ جس سے سرشار ہے پورا جسم و جان اور دل و دماغ، وہ ان حالات ان کیفیات سے جن کا میں نے پہلے تذکرہ کیا، اور پھر اسی کے ساتھ وہ دوسری کیفیت بھی جو بے چینی کو جنم دیتی ہے، جو اضطراب کو جنم دیتی ہے، اور جو ان حالات کو کہ جس کے نتیجے میں آدمی جوانی کے اندر بھی بوڑھا نظر آنے لگے. لہذا یہ اطمینان اور اضطراب اور یہ بے قراری اور قرار ظاہر ہے کہ پھر انسان کو کشاکشاں جگہ جگہ لے کر جاتا ہے، اور یہ تڑپ اور کسک جو ہے اس کو انگنت مراحل کو، اور یہ شوق اختیار انگنت مراحل کو طے کرنے کے لیے آمادہ اور تیار کرتی ہے. لہذا یہ جو قائد ہے، اس قائد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بھیڑوں کو، اپنے جلو میں چلنے والوں کو بھی انہی کیفیات سے سرشار کرے، دل و دماغ کی اسی دنیا کو ان کے اندر بھی آباد کرے، اسی ہلچل کو ان کے، اگر کوئی قائد یہ انجیکٹ نہیں کر سکتا اپنے پیچھے چلنے والوں میں، اگر کوئی قائد اپنے جلو میں چلنے والوں کے اندر ان کیفیات کو برپا اور استلاطم کو برپا نہیں کر سکتا، تو وہ قائد تو نہ ہوا، اکیلا ہوا کہ جو لوگ اس کے ساتھ ہیں وہ اس سے آشنا ہی نہیں ہے کہ بے چینی اور تلاطم کسے کہتے ہیں، وہ اس سے واقف ہی نہیں ہے کہ خشوع اور انشراح صدر اور مسرت کی کیفیت سے مالا مال ہونا کسے کہتے ہیں. لہذا اپنی بھیڑوں کو بھی اسی مقصد سے سرشار، انہیں اہداف کی طرف رواں دواں، انہیں دل و دماغ کی کیفیات اور زندگی کی ترجیحات سے آشنا کرنا، یہ اس کی نجی گفتگو کا بھی موضوع ہو، یہ لوگوں کے درمیان بات چیت و تبادلہ خیال کا بھی موضوع ہو، یہ جب جب لوگوں کو کسی اور سم چلتا اور بڑھتا اور حالات کی خرابی کی طرف ڈھلتا دیکھے تو وہاں پر بھی اس کا یہی موضوع ہو، تاکہ فی الحقیقت لوگ انہی سانچوں میں ڈھل کر انہی اسی جیسے ہوتے چلے جائیں، اس کے اندر وہ مقناطیسیت ہو، ایسا نہیں کہ تنہا اپنی ذات کے اندر تو وہ ایک مؤثر آدمی ہے لیکن اس کی تاثیر دور تک پھیل نہیں رہی، ارد گرد کے ماحول کو متاثر، برف بھی اپنے ماحول کو ٹھنڈا کرتی ہے، آگ بھی اپنے ماحول کو گرم کرتی ہے، مقناطیس بھی اپنے ارد گرد کی لوگوں کو، چیزوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے. اس مؤثر قیادت کے اگر دل و دماغ کی یہ کیفیت ہے جو لفظوں میں نے چند بیان کرنے کی کوشش کی، تو یہ اس کا فرض بنتا ہے کہ سب اس جیسے ہوتے چلے جائیں، سب کے شب و روز ان سانچوں کے اندر ڈھلتے چلے جائیں. یعنی یہی عنوانات، جنت کی طلب ہو، دوزخ سے آزادی ہو، انسانوں کی بھلائی اور خیر خواہی اور ان کو جنت کی طرف دھکیلنا اور ہکانے کی کیفیات ہو، اور اس کی سرشاری کے نتیجے میں وہ سارے اجتماعی پروگرام اور تمام اجتماعی سرگرمیاں اس جانب لوگوں کو بڑھانا ہو، یعنی یہی خواہش دلوں کے اندر پرورش پا، جب تک یہ نہیں ہوگا وہ قیادت مؤثر تو نہیں ہو سکتی. جو دے اس کا بھی بھلا، نہ دے اس کا بھی بھلا، کر لیا تو بہت اچھا ہے، کر لیا نہیں کرنا تو کوئی خاص بات بھی نہیں ہے، ساری عمر فٹ نوٹ میں کام کرتے رہے، ٹیکسٹ کے اندر کوئی کام نہ کیا تو بھی بالکل ٹھیک ہے، کبھی کبھی فٹ نوٹ میں بھی نہ کیا تو، یہ جو ہر چیز پر، اس کا مطلب ہے کہ وہ سرشاری اور ان کیفیات سے ہمقرار ہونے والی چیز موجود نہیں ہے، اس لیے یہ جدوجہد جو ہے یہ باقاعدہ مطلوب. اس سلسلے میں میں دو چار اس قیادت کے حوالے سے تقاضے بیان کرتا ہوں، یا کرنے کے کام کہہ لیجیے. اس مؤثر قیادت کے حوالے سے یا اس کو بنانے کے حوالے سے پہلا تقاضا یا کرنے کا پہلا کام یہ ہے کہ جتنے ہم کارکن کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، جتنے کارکن انسانوں کو میسر ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول اس میں نظر آتا ہے، میں صرف ایک مثال دیتا ہوں، بات اس سے شاید واضح ہو جائے تو آگے چلتا ہوں. واقعات میں آتا ہے کہ آپ کی مجلسوں کا موضوع عام طور پر موت کی یاد ہوا کرتا تھا. یہ جو آپ فجر کی نماز کے بعد بیٹھ جاتے تھے، تو جہاں اس میں لوگوں کے خواب سنتے تھے، اس کی تعبیر بھی کبھی بیان کرتے تھے، قافلے آتے تھے، ان سے آپ ملاقات کرتے تھے، دور دور سے آنے والوں کو آپ خوش آمدید کہتے تھے، وہیں سے مہمات بھیجتے تھے، وہیں سے وفود بناتے تھے، تشکیل دیتے تھے، کوئی واقعات پیش آئے، یعنی آپ گویا کچہری لگی ہوئی، اس میں ساری باتیں ہو رہی ہیں. لیکن ان تمام مجلسوں کا جس میں صحابہ کرام تشریف فرما ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آپ کبھی ممبر پر تشریف فرما ہے کبھی، اس میں آپ کی گفتگو کا معمول کے حوالے سے یہ موضوع ضرور ہوتا تھا موت کی. اب آپ اگر دیکھیں تو ہماری اپنی مجلسوں میں عام طور پر یہ تو بہت ہی معیوب بات ہے کہ آدمی موت کا تذکرہ کرے. کہتے ہیں بھائی کوئی زندگی کی بات کرو، اس کی خوشحالیوں کی بات کرو، اس کی نیرنگیوں کی بات کرو، اس کی قوس و قزا کی بات، یہ تم نے کہاں سے لیا تھا، وہ تم نے کہاں سے منگایا. میں اس کی نفی نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس دنیا میں رہنا ہے، سب کچھ تو برتنا ہے، لیکن میرے اور باقی دنیا کے لوگوں کے موضوعات کا کوئی فرق تو ہونا چاہیے نا، گفتگو کے عنوانات میں کوئی تبدیلی تو ہونی چاہیے. اور معمولاً ہمارے ہاں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ موت کا تو ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اول تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کا ذکر کرو تو یہ آ جاتی ہے، لہٰذا اس کو بھگانے کے لیے، اس سے بعد رہنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے ناگزیر ہے کہ اس کا کام کم سے کم ذکر کیا جائے. یہ بدشگونی کی بات ہے بھائی، موت کی کیا بات کرتے ہیں، تو اچھا شگون کو نہیں. یہ عام طور پر جو سیکولر معاشرہ اور سیکولر دنیا ہے، اس نے اپنی ترجیحات، اپنی گفتگو کے موضوعات اس طرح طے کیے ہیں کہ ہم جو محروم ابن محروم ابن محروم ہوتے ہیں، وہ بھی انہی موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں، کچھ اور نہیں ملتا تو موضوعات پر ہی گفتگو کر کے کوئی حظ، کوئی سرور، کوئی کیف کی کیفیت پیدا کی جائے. اس لیے جو میں پہلا تقاضے کے طور پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں میں یہ چیز انڈکٹ کرنے کے لیے قیادت کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک دو تین چار موضوعات تو مسنون ہیں، ان پر تو بات مجھے آتی نہیں، یہ بات آدمی سوچے، میں ٹھیک سے کر تو نہیں سکتا لیکن یہ تو مسنون ہے نا. مؤثر قیادت تو ہوگی نہیں جو آدمی زندگی کی صرف بات کرے. ٹھیک ہے زندگی کی بات ہوگی تو اقامت دین کی بات ہوگی، جدوجہد کی بات ہوگی، جو نہ ہو سکا وہ کیوں نہ ہو سکا، جو کیا جا سکا کیوں بہتر نہ کیا جا سکا، پھر اس کی بات ہوگی. لیکن یہ جو موت کی یاد ہے، یہ فی الحقیقت لوگوں کے بہت سے محلات کو ذہن کے اندر جو بنتے رہتے ہیں ان کو گرا دیتی. یہ زندگی کی ترجیحات کو بار بار تبدیل کرنے اور اس کا ملجا اور ماوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بنانے کے لیے یہ موضوع جو ہے یہ مدد فراہم کرتا ہے، سہولت دیتا، بجائے اس کے کہ ہم عام دنیا کی ویسے ہی بات کریں، زیادہ مشکل ہے کہ میں کسی سے یہ کہوں یا کوئی مجھ سے یہ کہنے کی کوشش کرے کہ بھائی اتنے دنیا میں لت پت کیوں ہو گئے ہو، کوئی کام اور بھی کیا کرو، حالات کو ٹھیک، تم تو کارکن بھی ہو. اس لیے یہ وہ پہلا تقاضا ہے. دوسرا تقاضا اس سلسلے کا یہ ہے کہ کیونکہ تحریک کی یہ قیادت اپنے دائرے کے اندر منتظم بھی ہے اور رہنما بھی ہے، اس میں کچھ صلاحیتیں ہونی چاہیے، جن میں سے پہلی یہ ہے کہ اقدام کی صلاحیت، یعنی کچھ کرنے اور کر گزرنے کی صلاحیت، جسے کہتے ہیں حاضر و موجود سے بیدار کرنے کی صلاحیت، بالفاظ دیگر زندگی اور بھی دشوار کرنے کی صلاحیت. یہ اس کے اندر یہ ہمک ہونی چاہیے کہ وہ کر سکے. بلا شبہ ہم جس اجتماعیت میں رہتے بستے ہیں اس کی اپنی روایات، بلا شبہ روایات کا بھی احترام ہو کہ وہ جا بجا اور بلا شبہ تحریک کی پہچان ہے، لیکن ان کی اسیری نہ ہو. یعنی مکھی میں مکھی مارنا، یہ نہیں کہ چوے چھکے لگائے جائیں، لیکن ان دونوں کے درمیان بھی جو راستے ہوتے ہیں، نئے راستوں کی تلاش، جس کو قرآن پاک کہتا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، نئے راستے کھولتے چلے جائیں گے تمہارے. تم سوچو تو صحیح، تم آگے بڑھو تو صحیح، تم اقدام کرنے کی قوت اور صلاحیت کا بھرپور استعمال کرو تو صحیح، بند راستے کھل جائیں گے، بند گلیاں واہ ہو جائیں گی، دلدلوں سے لوگ نکل آئیں گے. والذین جاہدوا فینا، یعنی اس میں تو زور ہی اس پر دیا گیا ہے کہ تمہارے لیے پھر یہ معاملات جو ہیں، جو یہ گتھیاں سلجھنے لگیں گی اگر میرے اپنے ہی اندر کوئی اقدام کرنے کی صلاحیت نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، بھائی اگر یہ ہوا تو وہ ہو جائے گا، وہ ہوا تو یہ ہو جائے گا، آدمی اسی گومگو کے اندر گرفتار رہیں، اسی کی حقیقت یہ کہ پھر وہ کچھ بھی کر سکنے کی صلاحیت سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس کو مدد ہم کہتے ہیں، تائید ہم کہتے ہیں، یہ مشروط ہے، تمام چیز نصرت ہم کہتے ہیں، یہ مشروط ہے، میرے ایک قدم چلنے سے تب وہ 10 قدم چل کر آئے گا. یہ نہیں کہا تم بالکل بھی نہ چلو تو میں 10 قدم چل کر آؤں گا، بلکہ یہی اس نے کہا ہے کہ تم چلو تو میں دوڑ کر آؤں گا، تم ایک قدم بڑھو تو میں 10 قدم چلوں گا، یہ ہے اقدام کی صلاحیت. کچھ کرنے اور کر گزرنے اس سے سرشاری ناگزیر ہے، اور کبھی کبھی جائزہ بھی لیتے رہنا چاہیے. یعنی ہر آدمی اجتماع تو جائزے لیتے ہی ہیں، بلکہ احتساب بھی کبھی کبھی کرتے ہیں، لیکن ہر فرد کے اندر یہ قوت تو ہونی چاہیے کہ وہ خود بھی اپنے بارے میں سوچ سکے کہ پچھلے ہفتے، دو ہفتے، عشرے کے اندر، پچھلے مہینے میں کوئی کام اس طرح کے کیے ہیں کہ جس سے یہ محسوس ہو کہ لوگ اس کام کی طرف آئیں گے اور بڑھیں گے. دوسرا عنوان اس کا ہے متاثر کرنے کی صلاحیت. یعنی اپنے جنوں میں چلنے والے اور اپنے سے اپنے مقصد سے وابستہ افراد کو بھی یہ جو متاثر کرنا ہے، یہ بڑا ہمہ جہت ہے. اور 10 انسان 10 قیادتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جو 10 مختلف طریقوں سے متاثر کرتے ہیں. کچھ لوگ اپنی سنجیدگی اور باوقار مسلک سے متاثر کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں بھائی بہت معقول سنجیدہ آدمی. کوئی اپنے کردار سے اور گفتار سے متاثر کرتے ہیں، کوئی اپنی اولو العزمی سے اور ثابت قدمی سے متاثر کرتے ہیں. یہ اصل میں خصوصیات ہیں قیادت کی. یہ ساری خصوصیات کسی ایک جگہ تو جمع نہیں ہو سکتی، لیکن ان کا کچھ حصہ ہر ایک کو اپنے اندر سمونا اور جذب و انجذاب سے اس کو گزارنا ہوتا ہے. کچھ اپنی انتھک محنت سے اور تسلسل عمل سے، ہر وقت مسلسل کام کے اندر لگے رہنے والی اس کیفیت سے متاثر کرتے ہیں. اور قیادت وہ جو فہم و فراست سے متاثر کرتی ہے، اس کے جلو میں چلنے والے اس کے فہم و فراست کی گواہی دیتے ہیں. کچھ اپنی اثار پیشگی سے متاثر کرتے ہیں، کچھ کبھی زبان حال سے، کبھی زبان قال سے، ان امور کے صادر ہونے سے متاثر کرتے ہیں کہ جو لوگوں کو حیران بھی کریں اور فی الحقیقت قربت بھی پیدا کریں. کچھ اپنے عزم سے اور یقین سے اور حوصلے سے متاثر کرتے ہیں. اور قیادت کچھ اپنے فقر سے، درویشی سے، سادگی سے متاثر کرتے ہیں. کچھ لوگوں کے ساتھ ذاتی تعلق، محبت اور پیار، نرم خوئی سے، فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر اللہ تبارک و تعالی خود کہہ رہا ہے کہ اگر تمہاری طبیعت کے اندر نرمی اور گداز نہ ہوتا تو یہ سارے لوگ جو تمہارے گرد جمائیں چھڑ جاتے. اگر تم تند خو ہوتے، اگر تم غصین ہوتے، اگر تم لوگوں کو جھٹک دینے والے ہوتے، تو نبی سے کہا جا رہا ہے کہ یہ سارے لوگ جو ارد گرد نظر آتے ہیں سب تم سے چھٹ جاتے. اس لیے متاثر کرنے کی یہ صلاحیت ان تمام دائروں کے اندر پھیلی ہوئی. قیادت کو خود یہ دیکھنا ہوگا کہ ان میں سے کون کون سے دائرے ہیں کہ جس میں وہ راج کرتا ہے، کن کن دائروں کے اندر اس کا قدم اٹھتا اور وہ نظر آتا ہے. اس لیے کہ یہی دائرے کے فی الحقیقت لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کام نہیں ہو رہے، لیکن یہ کام ہونے کی وجہ سے لوگ متاثر ہوتے ہیں. اور یہ تاثر جو ہے، یہ اجتماعی ذہن کو متاثر کرتا ہے، اجتماعی سوچ کو، یہ رویے متاثر کرتے ہیں، لوگوں کے عمل اور ان کی کارکردگی کو متاثر کرتے ہیں، بلکہ بسا اوقات لوگوں کی سمت سفر کو متاثر کرتے ہیں. اثر نو لوگ کمر بستہ ہو کر، کمر ہمت کس کر ان راہوں کے اوپر چل پڑتے ہیں اور دور تک پہنچ جاتے ہیں. تیسری چیز، یعنی متاثر کرنے کی صلاحیت کے بعد تیسری چیز ہے قوت فیصلہ. فیصلے میں دو عنصر تو آپ سے آپ شامل ہیں، یہ دو نہ ہو تو وہ فیصلہ. ایک تو یہ کہ بر وقت فیصلہ، دوسرے یہ کہ دو ٹوک فیصلہ. گنجلک فیصلہ فیصلہ نہیں کہلاتا. بے وقت فیصلہ تو بے وقت کی راگ نہیں ہوتا ہے، بے وقت تو نماز بھی قضائی شمار ہوتی. یعنی گومگو نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے. یہ جو ہچکچاہٹ ہے آدمی کو خود، اس کا اس کے اپنے اندر ایک پیمانہ موجود ہے کہ جس سے وہ دیکھ سکے کہ طبیعت میں ہچکچاہٹ کتنی ہے. بھئی کرنا چاہیے، ہاں ٹھیک ہے کر لیتے ہیں، چلے ٹھیک کر سوچ لیں گے. یہ جو طبیعتوں کے اندر ہوتی ہیں چیزیں، یہ قوت فیصلہ کی کمی کا اظہار ہوتا ہے، اس کا عکس ہوتی ہیں. اس کے انگنت قوت فیصلہ نہ ہونے کے تو انگنت مظاہر ہیں، لیکن قوت فیصلہ ہونے کے ایک دو ہی مظاہر ہیں جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ خط مستقیم یا سیدھی لکیر تو ایک ہی ممکن ہے، منہنی اور ٹیڑھی ترچھی لکیریں بے شمار ہو سکتی. قوت فیصلہ ایک شے کا نام ہو، اس سے گریز یا اس صفت کا نہ ہونا جیسے صحت ایک چیز کا نام، لیکن بیماری کی انگنت شکلیں ہوتی ہیں. اس لیے یہ جو قوت فیصلہ ہے بلا شبہ اس کے بھی کچھ پری ریکوزٹس جس کو کہتے ہیں کچھ شرائط آپ کہہ لیجئے، اس میں سوچ بچار کو بھی دخل ہوتا ہے، اس میں مشورے کو بھی دخل ہونا چاہیے، اس میں توکل علی اللہ اور اس کے بعد جم جانے کی کیفیت سے بھی سرشاری موجود ہے. یہ ٹھیک ہے کہ جلد بازی سے منع کیا گیا ہے، لیکن تاخیر اور التوا سے بھی منع کیا گیا. جو کام آج کرنا ہے اسے کل تک مؤخر کرنے اور ملتوی التوا کی پالیسی جو ہے اپنانے سے بھی منع کیا گیا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ یکسوئی اور شرع صدر بھی ضروری ہے فیصلوں کے حوالے سے، اور باہمی اعتماد کی جو فضا قیادت اور اس کے جلو میں چلنے والوں کے درمیان موجود ہے، اس باہمی اعتماد کی فضا کو بھی کوئی بہت زیادہ ٹھیس نہ پہنچے اور غبارے کے اندر کوئی سوئی والا کام نہ ہو جائے، اس یہ بھی ناگزیر ہے. لیکن حالات پر نظر بھی ضروری ہے. جب یہ صورتیں پیدا ہوں کہ لوگ کافی بے اعتمادی کا اظہار کر رہے ہیں، تو پھر قیادت کو بعض اوقات موضوع بھی بدلنا پڑتا، قیادت کو بعض اوقات اس کی وسعتوں اور پہنائیوں کی طرف جانا پڑتا، اور حالات میں جو امکانات نظر آتے ہیں، جو دور دور تک پھیلے ہوئے خوص و قضا دکھائی دیتی ہے، اس کی طرح متوجہ کرنا پڑتا ہے. اور ظاہر ہے کہ شرائیت نام بھی اسی کا، یعنی کسی مسئلے کے حسن و قبح کو جاننے کا نام شرائیت. کسی مسئلے کے کتنے پہلو ہو سکتے ہیں، اس ہما پہلو مسئلے سے واقف ہونے کا نام شرائیت. آپ ادھر سے ایک چیز کو دیکھتے ہیں، عجیب غریب دلائل دیتے ہیں، دوسرا ادھر سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے دلائل اور ہوتے ہیں. اس لیے یہ کسی مسئلے کو منقطع کرنا، واضح دو ٹوک کرنا، واشگاف انداز میں اس کو سمجھنا، یہ شرائیت اس میں مددگار ہوتی ہے. یعنی تمام ممکنہ پہلوؤں کا احاطہ کرنے کا نام شرائیت. اور ایک بات اور بھی ہے، مشاہدے اور تجربے کے درمیان فرق ہوتا ہے، اس فرق سے استفادہ کرنے کا نام شرائیت. سڑک پر ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، 20 آدمی سچ بول رہے ہوتے، متضاد بات کہہ رہے، جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا. وہ کہتے ہیں سر سائیکل والے کی غلطی تھی، بھئی میں نے تو خود دیکھا سائیکل والا ادھر سے آ رہا تھا، وہ ادھر سے آیا. وہ کہتے صاحب اصل میں ہوا یہ کہ وہ گاڑی یوں آ رہی تھی، گاڑی والے تو دیکھ کے چلا. سارے لوگ سچ بول رہے ہوتے ہیں، لیکن سب کے بیانات متضاد ہوتے ہیں، اور ہر ایک کے اندر ایک جز سچائی کا، اس میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا کوئی. جھوٹ کی ضرورت ہی نہیں. آپ سب ایکسیڈنٹ دیکھیں گے، سب کا بیان مختلف ہوگا. اس لیے جو کبھی کبھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ متضاد باتیں ہمیشہ جھوٹی ہوتی ہیں، 100 متضاد باتیں بھی سچ ہو سکتی ہیں. اس لیے کہ آدمی تو مشاہدہ ہوگا، اس کے مطابق وہ بیان کرنے کی صلاحیت کا اظہار کرے گا. لہذا اس اعتبار سے یہ جو مشاہدے اور تجزیے کے فرق کے درمیان فرق جو ہے، اس کو جاننا اور پہچاننا اور اس سے پھر فائدہ استفادہ کرنے، اس کا نام شرائیت. ظاہر ہے کہ اس میں ناگزیر ہے کہ عواقب کا اور نتائج کا اندازہ بھی کیا جائے، اس میں پیش بینی کی، بصیرت و بصارت کی، ان تمام چیزوں کی. لیکن یہ تیسری چیز جو قوت فیصلہ ہے، اس کے عناصر ترکیبی یہی ہیں جو میں نے قدر منتشر سے انداز میں آپ کے سامنے رکھے ہیں. یہ آپ تو لکھ رہے ہیں تو آسانی سے منظم ہو جائیں گے. اگر مؤثر قیادت ہمارے ذہن میں کوئی نقشہ ہے اس کا، اور اس میں سے آپ قوت فیصلہ نکال دیں، تو وہ یعنی اس طرح کی صورت بنتی ہے کہ جس میں آپ لوگوں سے گلے تو مل سکتے ہیں، ہنسی خوشی کی باتیں تو کر سکتے ہیں، لیکن نشستن گفتن برخاستن کے مزداق، اپنا اپنا وقت جس لیے استعمال کرنا چاہیے بامقصد طریقے سے، وہ نہیں کر سکتے. یہ قوت فیصلہ اگر قیادت میں نہ ہو تو کسی اور کے ذریعے انجیکٹ نہیں کی جا سکتی. لوگ کہیں شورا بہت باصلاحیت اور بڑی بصیرت و بصارت والی، شورا بیچاری کچھ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ جسے قیادت کرنی ہے قیادت تو اسی کو کرنی ہے، کوئی اور اس کے منصب پر نہیں فائز ہو سکتا. چوتھی چیز اس سلسلے کی جو ہے وہ اول العزمی ہے. اب اصل میں یہ لفظ بھی اتنا استعمال ہوا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ جو اس کے حقیقی مفہوم میں جہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں وہاں تک پہنچانے کی کوشش کروں. اول العزمی کا مطلب ہے انگریزی میں جسے کہتے ہیں فرم، مضبوط. اور فرم اور مضبوط کا مطلب ریجڈ نہیں ہے، سخت گیر. یعنی مضبوط تو ہو لیکن سخت گیر نہ ہو، ضدی نہ ہو. یعنی یہ نفی بھی اس کے اندر موجود ہے، اس بات بھی موجود ہے. یہ ہے اول العزمی کی کیفیت کہ موقع اور محل اور حالات کے اعتبار سے کیا رعایتیں لی جا سکتی ہیں، کیا رعایتیں دی جا سکتی ہیں، اس سے پوری اس کو واقفیت ہو. نرم ہوئی بلا شبہ پسندیدہ، یعنی تندی اور تیزی سے گریز جس کو آپ کہیں، کہ جس کا نتیجہ پھر وہ نکل آتا ہے کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا ہو، کوئی بدگمان حرم سے، یہ تو نہ ہو. ایک توازن کی ضرورت ہے، وہ تو موجود ہو، لیکن فی الحقیقت کچھ کر گزرنے کے لیے قوت فیصلہ کے بعد ناگزیر ہے کہ آدمی کی طبیعت کے اندر فی الحقیقت یہ اولو العزمی موجود. اور یہ ویسے تو بنیادی بات وہی ہے جہاں سے ہم نے شروع کی تھی، تعلق باللہ کے بغیر نہیں ہو سکتا. دیکھیے، پانچ پانچ فٹ کے انسان، گوشت جسم پر ہوتا ہے اور نہیں ہوتا ہے، دیکھنے میں بسا اوقات سرے سے غیر متاثر کن شخصیتیں، اگر ان کا وہ تعلق بھی کمزور ہو جس کے مضبوط ہونے ہی پر اور جس کی رضا کے لیے وہ سارا کام کر رہے ہیں، اور یہ موضوع اس وقت کا نہیں ہے کہ تعلق باللہ کیسے مضبوط، کیونکہ یہ خود ایک موضوع ہے جس پر ہر وقت 24 گھنٹے ہم وقت فکر مند ہونا چاہیے کہ یہ تعلق گھٹ تو نہیں رہا ہے، کمزور تو نہیں ہو رہا، اس رشتے کے اندر کوئی دوری، کوئی اجنبیت تو نہیں پیدا ہو رہی، کوئی خلیج تو نہیں، کوئی دراڑ تو نہیں پڑ گئی، میرے فلاں عمل کی وجہ سے کچھ ناراضگی تو پیدا ہوئی ہوگی نا. آدمی اپنے محبوب کے بارے میں سوچتا ہے، اپنی بیویوں بچوں کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے والدین کے بارے میں سوچتا ہے کہ میرے فلاں عمل سے کوئی بجان ناراض تو نہیں ہو رہے ہوں گے، کہیں یار کچھ کرنا چاہیے پھر اس وقت، تو میرا فلاں عمل جو ہے اس سے اللہ میں ناراض تو نہیں ہوگا، کوئی دوری تو نہیں پیدا ہوگی، اب میں تو فلاں کام کرنے چلا ہوں، مدد کیسے ملے گی ان کی، کہیں منہ نہ پھیر لے اللہ بھی. یعنی یہ جو کیفیات ہیں، بندوں کو بندے کی سطح پر رہ کر سوچنا چاہیے کہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ، یہ اس کے نتیجے میں اولو العزمی پیدا ہوتی، اور یہ اولو العزمی کسی ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہوتا، پھر اس کو پوری اجتماعیت پر پھیل جاتی، پوری اجتماعیت اس سے سرشار ہوتی. پانچویں چیز جو اس سلسلے کی ہے، لفظ تو اس کے لیے میں استعمال کر رہا ہوں منصوبہ بندی کا، عادت کی حد تک. یعنی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا، کوئی آپ نے بتایا مجھے، میں نے سنی، مجھے یاد ہے نا وہ چیزیں، لیکن عادت کی حد تک یہ منصوبہ بندی کی کیفیت اس طرح بن گئی ہو کہ وہ ان چیزوں کو بھی آدمی کہیں نوٹ کر کے کچھ سوچ رہا ہو کہ ہاں کیسے اس کو کیا جائے. دیکھیے، منصوبہ بندی بھی یہ پلاننگ تدبر اور تدبیر کے حسین امتزاج کا نام ہے. اس میں تدبر بھی ہوتا ہے، سوچ و فکر اور غور بھی ہوتا ہے، اور اقدامات کے حوالے سے، تدبیر کے حوالے سے جو کیا جائے، ان کے درمیان ایک اچھا امتزاج پیدا ہو، ریلیشن شپ، اسی کا نام، جسے کہتے ہیں جہاں بانی سے ہے دشوار تب کارے جہاں بھی نہیں، جو اقبال نے کہا ہے، اور ہم اپنے اس میں کہتے ہیں کہ وَعِدُّ لَهُمَّ اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ان سب کا ایک ہی مفہوم، جس قدر استطاعت ہو اتنی قوت حاصل کر لو. یہ استطاعت بھی گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، آپ زیادہ قوت حاصل کریں گے استطاعت بھی بڑھ جائے گی، بڑی ہوئی استطاعت مزید قوت کی طرف لے جائے گی، مزید قوت، مزید استطاعت اور وسعت انسانوں کے اندر پیدا کرے گی. دیکھیے، یہ جو مرحلہ ہے نا، جو ہم تاریخ کے واقعے کے طور پر بیان کر دیتے ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ قافلے کی طرف جایا جائے یا بدر کا میدان گرم کیا، ہر وقت یہی مرحلہ درپیش ہوتا ہے. جب بھی آپ سوچیں گے یہی مرحلہ ہوگا کہ قافلے کی طرف جایا جائے یا بدر کا میدان گرم کیا جائے. ہر دور میں بدر کا میدان الگ الگ طریقے سے گرم ہوتا ہے، اور ہر دور میں قافلہ آیا ہوا ہوتا ہے، عنوانات بدل جاتے ہیں، آپ نئی اصطلاحوں میں اس پر بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن قیادت کو ہمیشہ یہی مسئلہ درپیش، موجود لوگوں کی ایک تعداد کہہ رہی ہوتی ہے کہ بھئی قافلے کی طرف چلا جائے، کچھ غربت بھی دور ہوگی، کچھ مال غنیمت بھی ہاتھ آئے گا، کچھ شاید اور اسلحہ بھی مل جائے وہاں پر، کوئی حالات کی بہتری ہمارے قدموں کو چومے گی، مجمع میں سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، نبی کے سامنے بھی کہہ رہے تھے لوگ. اور فیصلہ بالآخر جب ہوا ہے، اور وہ ہوا ہے کہ میدان کی طرف جانا ہے، تو سب کا فیصلہ تو نہیں تھا وقتی طور. منصوبہ بندی اسی یہی سے شروع ہوتی ہے کہ قافلے کی طرف جایا جائے یا بدر کا میدان گرم کیا جائے. یہ سوال ہمیشہ اہم سوال، اور اس کے نتیجے میں اہم فیصلے تک پہنچانے والا سوال ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ اس میں انسانوں کے تدبر کا اور فراست کا امتحان، ان کی جو تدبیر کی اور اقدام کی حکیمانہ صلاحیتیں ان کے اندر مضبر اور پنہا ہیں، وہ کس درجے درکار ہیں اور کس درجے اس سے کیسے کام لیا جائے گا، اس کا امتحان. منصوبہ بندی ہی میں یہ جو وسائل ہیں، افرادی اور مادی وسائل، مسلسل قیادت کے دل و دماغ میں یہ بات گھر کیے ہو کہ اس میں اضافہ کیسے کیا جائے. یہ 15 ہے نا، کب سے 15 چلے آتے ہیں، یہ 20 کیسے ہوں، 16 کیسے کیے جائیں. یہ جو مادی وسائل ہیں ان میں اضافہ کیسے ہو، اس پر ایک تشویش کی کیفیت، ایک تردد کا عالم، ایک سوچ بچار کا مرحلہ، ایک مجسم سوالیہ نشان ہونا. اس لیے وسائل میں اضافے کی کوشش منصوبہ بندی کا حصہ ہے کہ اس کو ایجنڈے میں کہیں ٹانک لیا جائے، لکھ لیا جائے. اور پھر یہ کہ بدلتے ہوئے جو حالات، خارجی حالات ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بدلتی ہوئی رائے، اس کا احاطہ کیا جائے، یہ بھی منصوبہ بندی کا حصہ. منصوبہ بندی میں ہمارے ہاں ایک چیز معروف ہے، جائزہ. میں اس جائزے کے بارے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. جائزہ دراصل اس چیز کا نام ہے کہ اہداف کیا تھے اور کس قدر حاصل ہو سکے. خلط مبس نہ کریں، جب ہم بات کر رہے ہیں کہ بھئی یہ 5 اہداف تھے، تو کوئی بول پڑتا ہے صاحب ماشاءاللہ کام تو ہم نے بہت کیا ہے نا، دیکھیں نا آپ ٹھیک ہے کیا. یہ اس وقت فیصلہ مت دیں، آپ فتوا مت صادر کریں کہ کام ہم نے زیادہ کیا ہے کم کیا ہے. اہداف کیا تھے، کتنے حاصل ہوئے، کتنی شبیداریاں کرنی تھی، کتنی تربیت گاہیں ہونی تھی، کتنے لوگوں کو اس میں بلانا تھا، یہ ہم نے اہداف طے کیے تھے نا. تو اس کو جو طے شدہ تھا اس کو سامنے رکھ کر اگر ہم جائزہ نہیں لیں گے تو اس کو جائزہ نہیں کہیں گے. اور اہداف اور کارکردگی کے فرق کا موازنہ کرنے کی صلاحیت ہی قیادت کا نام، کہ اس کو وہ فیس کر سکے کہ اہداف یہ تھے، کارکردگی یہ رہی. اچھا اس کے درمیان تو بڑا جھول ہے، اس کے درمیان تو بڑا فرق ہے، گیپ پایا جاتا ہے. کارکردگی اس سے زیادہ ہوتی تو اہداف سے قربت پیدا ہوتی، اس کے فرق کا موازنہ کرنا یہ جائزہ ہے. اور ظاہر ہے کہ پھر فرق کے اسباب پر غور کرنا، یہ بھی اسی جائزے کا حصہ ہے. اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ فرق تو ہے لیکن اس کے اسباب کا ہم جائزہ نہ لے سکیں تو ہم اس کو دور کرنے کے بھی کوئی صحیح نہیں کر سکیں گے. اسی کے نتیجے میں کوئی آئندہ کا پروگرام لاعمل بنانے کی صلاحیت پیدا کر سکیں گے. اور یہ اہداف ہی ہیں کہ جن کے مطابق مجموعی ترجیحات کا تعین کرنا ضروری ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ کام فرد کو خود بھی کرنا چاہیے اور اپنے رفقائے کار اور اہل نظم کے ساتھ مل بیٹھ کر بھی اس کام کو نتیجہ خیز بنانا چاہیے. اچھا وہ میں نے 2 تقاضے بیان کیے تھے نا، دوسرے تقاضے کے یہ 5 نکات تھے. اب تیسرے تقاضے کی طرف آتا ہوں، اسی بات کو کچھ نہ کچھ دہرانے کا موقع ملے گا جو پہلے کہہ بھی چکا ہوں. تیسرا تقاضا پھر وہی ہے، الفاظ اس کے لیے بہت سے، مثلا ایک لفظ اگر آپ لے لیں کہ انہماک اپنے مشن کے لیے، آپ مقصد کی لگن بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، اور بھی مختلف ناموں سے ہم اس کو پکارتے ہیں. لیکن یہ کیسے ہو بدرجہ اولا قیادت میں، اور پھر اس کے بعد یہ منتقل ہو، کمیونیکیٹ ہو، نیچے تک جائے، انجیکٹ ہو. میں اس کی ایک سیرت کے واقعے سے اس کی مثال پیش کرتا ہوں تاکہ پھر بات کرنا آسان ہو جائے. واقعات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس لوٹے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑھ کر دروازہ کھولا، آپ کی پیشانی کو بوسا دیا اور پھر آپ کو لے کر بیٹھ گئیں اور آپ کا سر دھونے لگیں، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہوا کہ جیسے فاطمہ رو رہی ہے. آپ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے، پوچھا فاطمہ کیوں روتی ہے؟ اچھا آپ دیکھیے، یہاں ہم سب بیٹھے ہیں اور اس بات کو زیادہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں جس عمر کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ اور بیٹی کے درمیان رشتہ بنایا ہے، بڑا ہی معصوم رشتہ ہے اور بہت ہی پیار بھرا رشتہ ہے باپ اور بیٹی کا. بظاہر ایک عورت اور مرد کا رشتہ ہے، لیکن جتنی پاکیزگی باپ اور بیٹی کے رشتے میں ہے، جتنی معصومیت اور اپنائیت اور پیار باپ اور بیٹی کے رشتے میں کہیں نہیں. یعنی بیٹی اپنے باپ سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتی ہے لیکن اس کے احترام اور تقدس اور سب اظہار نہیں کر پاتی کہ بجان کتنی محبت کرتی ہوں آپ, کہتی ہے بیٹی بلا. باپ اپنی بیٹی پہ نچھاور ہوتا لیکن لفظوں کا پیرایا نہیں اپناتا کبھی یہ بتانے کے لیے کہ بیٹی تجھ سے مجھے کتنی محبت. باپ نے بیٹی سے پوچھا فاطمہ کیوں روتی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ حضور آپ کے بالوں کو دھول میں اٹا ہوا دیکھتی ہوں, آپ کے چہرے انور پر تھکن کے آثار دیکھتی ہوں, آپ کے جسم اتھر پر پھٹے پرانے کپڑے اور وہ بھی گرد و غبار سے آلودہ دیکھتی ہوں, بیٹی ہوں رونا آ گیا ہے. دیکھا بیٹی نے اظہار محبت کر دیا, پیرایا بڑا پیارا اختیار کیا لیکن بیٹی نے اپنے رونے کا سبب جو بتایا وہ اس پوری محبت ہی ہے ساری ہے جتنی باتیں وہ کہہ رہی ہے یہ محبت کا اظہار. لیکن ایک ایسے لمحے کہ جب ایک بیٹی نے اپنے باپ سے محبت کا ٹوٹ ٹوٹ کر اظہار کر دیا ہے, باپ نے وہ نہیں کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ فاطمہ گریہ وزاری نہ کر, اس لیے کہ تیرے باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے منصب پر فائز کیا, ایک ایسا مشن اس کے حوالے کیا ہے جس کے نتیجے میں اللہ کا یہ دین وہاں وہاں پہنچے گا جہاں جہاں سورج کی کرنوں کی پہنچ. وسعتیں, پہنائیاں, رفعتیں, بلندیاں, ورنہ تو باپ بھی بیٹی کی پیشانی چوم لیتا, اس کی چٹکٹ بلائیں لیتا, اس کے آنسوؤں میں شریک ہو جاتا, یہ نہیں ہو سکتا تھا نا. لیکن نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مؤثر ترین قیادت ہے یہ اس چھوٹے سے دائرے سے نکال کر بیٹی کو وسعتوں کی طرف لے جا رہے ہیں. یہ دین وہاں تک پہنچے گا جہاں تک سورج کی کرنوں کی پہنچ ہے. اور آگے آپ نے فرمایا کہ فاطمہ یہ دین غالب ہو کر رہے گا خواہ کوئی عزت کے ساتھ قبول کرے یا کوئی ذلت کے ساتھ قبول. یہ ہے انہماک مشن کے ساتھ کہ جب پیار و محبت بھی ہاتھ باندھ کر آ کر کھڑے ہو گئے ہوں تب بھی انسان اپنا مشن بیان کر رہا ہے, اس کی وسعتوں کی طرف لے جا رہا ہے, اس کی پہنائیوں, اس کی رفعتوں کا سفر لوگوں کو کرا رہا ہے اور اس میں خوشخبریاں بھی دے رہا ہے کہ یہ دین غالب ہو کر رہے گا, مرضی ان لوگوں کی چاہے تو ذلت سے قبول کریں یا عزت سے قبول کریں, تاکہ ان بشارتوں کے نتیجے میں طبیعت کا اسبہلال دور ہو جائے. اگر آنسو آ ہی گئے تھے آنکھوں میں فاطمہ کے تو وہ آنسو چمک دمک اپنے اندر پیدا کر لے کہ اچھا اس جدوجہد کے نتیجے میں جو میرا باپ اٹے ہوئے دھول کے بالوں میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور چہرے پر تھکن کے آثار ہیں, یہ بشارت بھی مل رہی ہے کہ اس کے نتیجے میں کامیابی ہی کامیاب. تو اس لیے تیسرا تقاضا جو ہے وہ اس مشن کے ساتھ انہماک کی یہ کیفیت, یہ مقصد کے حوالے سے یہ لگن کی کیفیت مطلوب ہے. اور یہ کیسے ہوگی؟ سوچ کا مرکز یہ بن جائے. اگر میں سوچتا کچھ اور ہوں اور قیادت آپ لوگوں کی کر رہا ہوں تو یہ دو متضاد باتیں. یہ تو سوچ کا محور ہونا چاہیے, سمجھ میں کچھ نہ آئے لیکن سوچ کا خواب بھی آدمی یہی دیکھے, پریشانی بھی اسی کے اوپر ہو, مسلمت بھی اسی پر ہو, کوئی اچھی خبر سننے کو مل جائے تو خوشیاں اس کی دوبالا ہو جائے. صحیح اور جہد کا محور یہی مشن, قد و کاوش کا مقصود یہی مشن ہو, یعنی اسی کی تڑپ ہو, اسی کی کسک ہو, اسی کا اسلوب ہو کہ جو انسان کے اندر جاری اور ساری ہو. اور یہ مشن کے ساتھ انہماک ہی ہے کہ یہی سے انسان کو غذا حاصل ہو, یہی سے اس کو توانائی ملے, یہی سے اس کو تازگی میسر آئے, یہی سے اس کو ہوا کا تازہ جھونکا ملے اور یہی سے اس کو اپنے خوابوں تعبیر ملے. اس مشن کے اندر انہماک کی اور غرق ہونے کی اور اس میں ڈوب کر اپنے آپ کو پانے کی یہ کیفیت, یہی مشن اوڑھنا اور بچھونا بن جائے اور شب و روز اسی کی فکر کے اندر بسر. ظاہر ہے کہ اس کے لیے مطلوب ہے کامل سپردگی کی تصویر اور مکمل حوالگی کی تصویر بن جانا. ہم اسے فنا فی الدین بھی کہہ سکتے ہیں, فنا فی التحریک بھی کہہ سکتے ہیں, یعنی زندگی کی ترجیحات وہ تمام کے تمام اس انہماک کا مظہر قرار پائے, اسی ادھیڑ بن میں شب و روز بسروں. اور حدیث کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں کہ الٹی چھری سے ذبح کر دیا. الٹی چھری سے ذبح کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پوری طرح ذبح بھی نہیں ہوتا, سیدھی چھری سے کم از کم ذبح تو ہو جائے گا نا, ایک دفعہ ختم ہو جائے قصہ, گردن الگ ہو گئی پورے تن سے. لیکن الٹی چھری سے ذبح کرنے کا مطلب چھری چل رہی ہے برابر، نہ آدمی ذبح ہوتا ہے نہ زندہ رہتا ہے، درمیان میں رہتا ہے. اور حدیث میں یہی منشا ہے جو بیان کیا گیا کہ اس اضمحلال سے بھی دوچار ہوتا ہے، کیفیت سے بھی دوچار ہوتا ہے. لہذا اس سے اس مشن کے حوالے سے یہ جو انہماق ہے یہی اس کے لیے مرہم بنتا ہے، یہی بالآخر اس کے درد کا مداوا ہوتا ہے، یہی اس کی خوشیوں کا عنوان بنتا ہے. یعنی ایک بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ بات ہے نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ حکم دیا گیا کہ قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، تو یہ لمحہ ہے. اور سیرت نگاروں نے بہتوں نے اس موضوع پر جا بجا لکھا ہے کہ یہ لمحہ اور اس کے بعد کے جتنے لمحات تھے زندگی کا آخری لمحہ، ایک دفعہ آپ اٹھ گئے تو پھر بیٹھے نظر نہیں آتے، پھر تو تگ و دو ہے، مسلسل جد و جہد ہے، صحیح و عمل کا پیکر ہے، مسلسل کوشش و کاوش ہے، ہر وقت تگ و دو کی کیفیت ہے. یعنی سراپا اپنے آپ کو جھونک دینے اور حوالے کر دینے اور اس مشن کو اول و آخر اور ملجا اور ماوا اور قبلہ و کعبہ بنانے والی کیفیت ہے. اسی کے نتیجے میں اوقات و صلاحیت جب لگتے ہیں تو صلاحیت میں اضافہ اور اوقات کے اندر برکت بھی پیدا ہوتی ہے. یہیں پر جب آدمی سب کچھ ترک دیتا ہے اور مستعدی کی اور جافشانی کی مثال بن جاتا ہے تو پھر حقیقت میں وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. اس کا بھی میں ایک عکس آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دوستوں کی زیادتیوں کا گلا کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا، لوگوں کی تلخیوں اور آزار کا جو احساس ہے وہ بھی مٹ جاتا. اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ یہ پکار اٹھتا ہے کہ لا اللہ کا باخی اور نفس کا اللہ یکون مومنین. دیکھیے میں جستا جستا یہ بات عرض کرتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا غزل اور صدمہ ہے جو نہیں پہنچا؟ صدمے کی قسمیں سوچ لیں کیا کیا ہو سکتی. حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، وہ مالی اعتبار سے بھی اور عمر میں کیونکہ آپ سے بڑی تھی، یہ خود ایک موضوع ہے، آپ سے عمر میں اتنی بڑی تھی کہ آپ کی طبیعت اور مزاج کو سمجھنے کے بعد آپ کے لیے ڈھال. اور انہیں کا تو جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے، یہ تو کوئی بہت ہی دانشمند اور بہت ہی بردبار اور بہت ہی دنیا دیکھی اور تجربہ کار خاتونی کی زبان سے یہ الفاظ نکل سکتے تھے کہ جب حضور کہہ رہے تھے کہ میں مجھے اڑاؤ مجھے اڑاؤ مجھے ڈر ہے، آپ یتیموں کی مدد کرتے ہیں، آپ غریبوں کا سہارا بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے، کیسا یقین دلا رہی. تو حضرت خدیجہ غریب خاتون تھی، امہات المومنین میں تو تھی ہی، لیکن یہ کہ اور بھی ان کی طبیعت مزاج کے حضرت خدیجہ کا انتقال ہوتا ہے، سوچیں کس درجے کا صدمہ ہوا ہوگا، امکنار ہونا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام حالات کے اندر سیرت کا نقشہ اگر آپ دیکھیں اپنے توازن کو برقرار رکھتے ہیں، اپنی یکسوئی کو متاثر نہیں ہونے دیتے. حسن ملال نظر تو آتا ہے، دکھائی تو دیتا ہے، لیکن آپ کے وہ طور طریقوں کو بدلنے کا صلاحیت اپنے اندر نہیں پاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ گواہی دی ان تمام کیفیات کو دیکھ کر کہ طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی. طہٰ حضور سے خطاب ہو رہا ہے، بھئی ہم نے تمہارے لیے قرآن اس لیے تو نہیں نازل کیا کہ تم مشقت کے اندر، وہ کہہ رہا ہے جس نے اس منصب پر مامور کیا، وہ کارکردگی کی رپورٹ پر تبصرہ کر رہا ہے، بھئی اس لیے تو نہیں نازل کیا کہ تم مشقت، یہ تو تذکیر ہے، یاد دہانی ہے، تم نے تو اپنے آپ کو گھلا دیا ہے، تم تو مشقت کے اندر شب و روز پڑ گئے ہو. یہ انہماک ہے مشن کے ساتھ کہ جس نے کام سپرد کیا ہے وہی کام کی تحسین کر رہا ہے. گویا ان یا اس طرح کی جتنی آیات قرآن میں آتی ہیں وہ آپ کی عظیم جد و جہد اور آپ کے انہماق اس کی عکاسی کر رہی ہوتی ہیں، اور رہتی دنیا تک اس مؤثر قیادت کی تاثیر کے لیے ان تمام چیزوں کو تجویز کر رہی ہوتی ہے. بس ایک بات اور کہہ کر بات کو ختم کرتا ہوں، اور یہ ذرا مقطع میں آ پڑی ہے سخن گسترانہ، بات کے مزداق اس کو قبول کیجیے گا. یعنی ایک بڑی نازک سی بات ہے، لیکن میں نے چاہا کہ اس کو بھی ضرور اس کو شامل کیا جائے. ہمارا جو موضوع ہے مؤثر قیادت کا، اس پر بجا طور پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے اور بحیثیت مجموعی جو پورا کام ہے، یہ جو دین کا کام ہے یہ تو اخفا کا طالب ہے. آدمی ایک ہاتھ سے کرے تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، خاموشی کا اور عزلت گزینی کا طالب ہے. یہ خاص مزاج اس سے ڈیولپ ہوتا ہے. یہ بلا کیا گھنٹہ بھر آپ لگا چکے ہیں، قیادت کسے کہتے ہیں، مؤثر کسے کہتے ہیں، تقاضے کسے کہتے ہیں، نماز، یہ کیا ہو رہا ہے دینی قیادت کے بارے میں. پھر ان صلاحیتوں کو جلا دینا، ان کو نشو نما دینا، اس پر ہم بات کر رہے ہیں. یہاں ایک لمحے کے لیے ٹھہر کر یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کے معاشرے میں اعلائے کلمۃ الحق کے لیے اٹھے، اس کی نظیر نہیں ملتی کوئی کہ اقامت دین کا کام مسلمانوں میں ہو رہا. دیکھیں نا، آپ جتنے واقعات بیان کرتے ہیں تو کفار و مشرکین کے معاشرے کے بیان کرتے ہیں، سارے وہی چیزیں ہیں. حد یہ کہ مدینے کے حوالے سے مدنی دور بھی بیان کرتے ہیں تو جنگیں بیان کرتے ہیں، امن کے واقعے، سب کفار مشرکین، مسلمان تو ریفرنس کے طور پر نہیں. اس لیے مسلمانوں کے معاشرے میں اعلائے کلمۃ الحق کے لیے، اقامت دین کے لیے جو تحریک اٹھے گی، ظاہر ہے کہ دعوت کی وسعت کے لیے، اس کے پھیلاؤ کے لیے، بات دور تک پہنچانے، دل و دماغ کی دنیا کو گدگدانے اور ذہن سازی کرنے، سوچ کا محور بدلنے، نقطہ نظر، فکر کے زاویے، عنوانات، اس کی دور تک پھیلی ہوئی قوس و قزح کو بدلنے کے لیے یہ دعوت کا کام ہے کہ جو میدان میں ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک تغیر، ایک تبدیلی، یہ نصب العین قرار پاتا ہے کہ معاشرہ بدلے، اس کی جہت بدلے، اور بالآخر اس کا قافیہ تبدیل ہو اور اس کا قبلہ اور کعبہ بدلے. ظاہر ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کے معاشرے میں یہ کام کرنے کے لیے اٹھے ہوں، انہیں عوام الناس کو اپنا ہمنوا بنانا ہوتا ہے، ان کے اندر اثر پذیری پیدا کرنے کی صحیح کوشش اور جہد کرنی ہوتی. لہذا ان کے کام کی یاد انہیں اس بات پر مجبور کرتی ہے، میں پہلے یہ پہلو بیان کر دوں تو پھر دوسرا پہلو لاؤں گا انشاءاللہ، انہیں اس بات پر مجبور کرتی ہیں کہ وہ اپنے کاموں کی رپورٹیں تیار کریں، شائع کریں، رودادیں لکھیں، لوگوں کے سامنے پیش کریں. ان کی ضرورت بن جاتی ہے کہ وہ پریس اور ذرائع ابلاغ تک رسائی حاصل کریں تاکہ لوگوں تک جو کام ہے اس کا ابلاغ ہو سکے. وہ چھپیں، کم نہیں زیادہ چھپیں، سنگل کالم نہیں بڑی سرخیوں کے ساتھ چھپیں، اندر اور آخر کے صفحات پر نہیں صفحہ اول کے اوپر چھپیں. یہ ان کی ضرورت ہے، اس کے لیے کوشش کریں، کاوش کریں، جدوجہد کریں، اور با تصویر چھپیں اور بھی اچھا، تاکہ بات دور تک پہنچے. اور یہ کہ وہ ایسی خدمات انجام دیں جس کے نتیجے میں لوگوں کا رجوع ان کی طرف ہو، لوگ ان کی طرف لوٹیں پلٹیں اپنی خدمت کے حوالے سے، اور دعوت بھی ساتھ لے کر چلے جائیں، وہیں اپنی ضرورت کے حوالے سے اور اللہ کا پیغام بھی اپنے یعنی لوگوں کی ضرورت بن جائیں یہ. اور اس کے نتیجے میں جب لوگوں کا رجوع بڑھے تو گویا دعوت کی وسعت کا امکان پیدا ہو. ان کی یہ ضرورت بن جاتی ہے کہ لوگ ان کے لیے تحسین کے کلمات، مؤثر قیادت ان کے لیے تحسین کے کلمات کہیں، داد اور آفرین کے انگنت حوالے ان کے لیے استعمال کریں، اور پیاسا عملاً کنویں کی طرف لپکے، بجائے اس کے کہ کنویں ہمیشہ پیاسے کی طرف جاتا رہے. اور فی الحقیقت یہ بھی ان کی ضرورت ہے کہ جب مخالفتوں سے ان کو واسطہ پیش آئے تو اپنی مدافعت میں ہی صحیح، لیکن وہ اپنے کچھ محاسن بیان کریں، اپنی کچھ خوبیاں، اپنے کردار کی بلندیاں بیان کریں، اور اپنے اچھے پہلوؤں کو اجاگر کریں، نمایاں کریں. اس پورے کام کا حصہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان حالات میں یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے کہ شہرت ہو مگر شہرت کی چاٹ نہ لگے، نمود و نمائش ہو مگر دکھاوے کے خاطر کام کرنے کی عادت نہ بنے، اس سے انسان محفوظ رہے. مقبولیت کے اور ہر دل عزیزی کے سارے عنوانات موجود ہوں لیکن وہ خود اپنی جگہ ایک نصب العین قرار نہ پائے، تحسین خلق ہو، غائبانہ بھی ہو، منہ دیکھی کی بھی ہو، مگر اس کے حصول کی فکر انسان کے دل کے اندر رہ نہ پائے اور اس سے بے پرواہ ہو جائے. یعنی ریا کی اور نمود و نمائش کی پیدائش کے بلکہ افزائش کے سارے مواقع موجود ہوں، چاروں طرف سے اس کے اسباب انسان کو گھیرے ہوئے ہوں، مگر دامن ریا کے دھبوں سے اور داغوں سے پاک رہے. اب یہ تو بڑی متضاد باتیں ہیں نا, کہ آپ پانی کے اندر جائیں لیکن گیلے نہ ہونے پائیں, آپ ہوا کے تھپیڑوں کے سامنے کھڑے ہوں تنکے کی طرح اڑنے نہ پائیں. لیکن مطلوب تو دونوں چیزیں ہیں نا, پہلی چیز تو مطلوب ہے ہی جو آپ کر رہے ہیں, میں نے اس کی تفصیل بیان کر دی تھی, لیکن دوسری چیز تو بالکل ناگزیر ہے کہ اگر یہ در آئے اور آدمی ریا اور نمود و نمائش کے حوالے ہو جائے اور تحسین خلق اور اس کے جو ڈونگرے برسا کرتے ہیں اس ہاہو کے نتیجے میں اور واہ واہ کے نتیجے میں اسی کا ہو رہے, تو یہ تو سارا کیا کرایا کارت ہو گیا نا, کیا کیا جائے. لہذا اس میں یہ بات تو پہلے مرحلے میں سمجھنے کی ہے کہ اس کے لیے بڑی کوشش کی, کاوش کی, توجہ کی, محنت کی, ارقریدی کی ضرورت ہے, اور ایک ذرا سا تساہل بھی سارے کیے کرائے کو اکارت کرنے کے مترادف. اس کے نتیجے میں جب ایک مرتبہ ریاکاری کے اور نمود و نمائش کے جراثیم اندر گھسا تو پھر اوپر اور ہر جگہ انفیکشن پیدا کر دیتے ہیں, اور بظاہر میں اور آپ ایسے ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں جیسے میں نظر آ رہا ہوں اور آپ نظر آ رہے ہیں, لیکن اندر کچھ اور طوفان ہے کہ جو اٹھ رہے ہوتے ہیں اور ترجیحات اور سوچ کے زاویے بدل جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ اس کے برخلاف جو لوگ گوشوں میں بیٹھ کر, کونوں خدروں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے ہوں, ان کے لیے اس فتنے سے بچنا آسان, بالکل آسان, سہل ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جو لوگ کھلے میدان میں اور بیج بازار میں مجمع عام میں ہانکے پکارے اور ڈنکے کی چوٹ پر باواز بلند ان سارے کاموں کو کرتے ہوں, تو بدرجہ اولا ان کے لیے ان تمام مفاسد سے بچنا ناگزیر ہے, اور ہر لمحے اس کا اندیشہ ہے کہ اس پہ گھر جائے. لہذا اس سے بچنے کی انفرادی کوشش بھی درکار ہے اور اجتماعی کوشش بھی. یعنی شیطان کی چالوں اور نفس کی شرارتوں سے تو نجات نہیں مل سکتی, نہ شیطان پیچھا چھوڑے گا کبھی آخری لمحے تک, نہ نفس باز آئے گا اپنی شرارتوں سے. لہذا اس کا علاج مؤثر قیادت کے لیے ناگزیر ہے کہ اخفا کے ساتھ انگنت نیک اعمال کا التزام کیا جائے. وہ جس کا پتہ ہی نہیں ہے کسی کو کہ آپ کون سے نیک اعمال بھی کرتے ہیں, میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا, لیکن یہ ناگزیر ہے اس کا کوئی بڑا سا خانہ اور بڑی سی سرخی بنا کر اس کا عنوان بنائیں کہ یہ مؤثر قیادت تو شیطان کے سپرد ہو سکتی بہت آسانی کے ساتھ, یہ تو نفس کے حوالے ہو سکتی ان تمام ریفرنسز کی وجہ سے جو میں نے عرض کیے ہیں. لہذا وہ اس کا خانہ بنائے کہ اخفا کے ساتھ انگنت نیک اعمال کا عادی بنتا چلا جائے, اپنی تعمیر سیرت میں, اپنے تزکیہ نفس میں اس بات کو رکھے کہ کوئی اور میرے لیے یہ کام نہیں کرے گا, یہ کام تو مجھے خود ہی اپنے لیے کرنا پڑے گا. میری طبیعت کے اندر جو تحسین اور تعریف کو سن کر نفس کے اندر ایک موٹاپا پہ, ہر ایک کو اپنی تعریف اچھی لگتی, کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جس کو بری لگتی. جب کوئی آدمی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے تقریر بہت اچھی کی, تو یہ چاہتا ہے اس کا منہ چوم لیا جائے, کتنی صحیح سچی بات کہی. ایک ہی آدمی ہے جس کو بات کو سمجھ میں آتی. جب کوئی آدمی تعریف کا کوئی بھی عنوان اختیار کرے اور جہاں کسی نے کہا کہ صاحب کچھ زیادہ کام کی بات تو آپ ہو, تو جی چاہتا ہے منہ نوچ لیا جائے اس کا. یہ فطری باتیں ہیں بالکل. لہذا ان فطری باتوں کو جو نفس کی وجہ سے اور شیطان کی شرارتیں کی وجہ سے اس کا التزام کچھ کرنا پڑے گا مجھے اور آپ کو, کہ میں ان تمام کیفیات سے بچنے کی صلاحیت پیدا کر سکوں جس کو ہم تزکیہ نفس کہتے ہیں. اس کے لیے عنوان تو وہی ہے جو میں نے عرض کر دیا کہ اخفا کے ساتھ, خاموشی کے ساتھ زندگی کے معمولات میں کچھ نیکیوں کو ڈھال لیا جائے, کچھ اعمال کا اپنے آپ کو مسلسل مظاہرہ کیا جائے, اس کا ہو رہا جائے, تاکہ کچھ بچت ہو سکے, اور اگر کوئی غلطی کوتاہی جو لازمی ہے, ناگزیر ہے, ادھر ادھر ہوگی, اس کا کوئی اعادہ نہ ہونے پائے اور اس کا استحصال کیا جا سکے. اس میں نے یہ بھی عرض کیا کہ فرد بھی اور جماعت بھی اس پر نگاہ رکھے. ظاہر ہے میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو مجھے اور آپ کو ساری باتیں معلوم ہیں نا کہ سب ہوتا ہے, بلکہ بعض اوقات ہمارا خیال بھی یہ ہوتا ہے کہ ویسے تو ماشاء اللہ بہت اچھے آدمی ہیں, لیکن ذرا پبلسٹی کا کچھ زیادہ شوق ہے, یعنی میری رائے ہے اگر یہ, تو پھر مجھے سوچنا چاہیے نا, یہ کہنا تو کافی بات نہیں ہے نا, بلکہ یہ تو غلط بات ہے. اگر میں اپنے ایک ذمہ دار کے بارے میں میری رائے یہ بن جائے اپنے مشاہدے تجربے سے کہ ان شوقوں میں سے کوئی ایک دو تین شوق ان کے اندر موجود ہیں, تو پھر تو فکر مندی ہونی چاہیے نا کہ دیمک سے کیسے بچایا جائے, اس سرطان سے کیسے نجات دلائی جائے. کیونکہ اس خرابی کا پیکر وہ آدمی اگر بنتا ہے تو صلاحیت تو مجھ میں بھی کرے گی، میں ان کے جلو میں چلتا ہوں، میں ان کے ساتھ رہتا ہوں، اٹھتا بیٹھتا ہوں. اس لیے جماعت کو بھی اس کے التزام کی ضرورت ہے، اور ایک التزام تو اس کا یہ کہ اس کی یاد دہانی ہو، اس کی تذکیر کے انگنت مواقع پیدا کیے جائیں، اور اس حوالے سے لوگوں کو متوجہ ہونے کا ایک مواد فراہم کیے جائے. لیکن یہ جو نیک اعمال کا التزام ہے یہ بہت ضروری ہے. اس میں انفاق بھی ہے، اس میں عبادات بھی ہیں، اس میں لوگوں کے ساتھ احسان کا رویہ بھی ہے. جو جس کا کوئی جماعت کے اندر کوئی رپورٹ نہیں ہے، جس کی کوئی کارکردگی کا کوئی حوالہ نہیں ہے، جو کسی کا کوئی گواہ نہیں ہے جس کا، لیکن اگر ذمہ دار لوگ اور مؤثر قیادت اس طرف نہ آئیں تو حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک ایسے راستے پر چل پڑتے ہیں کہ جس سے واپسی کا سرے سے کوئی امکان نہیں ہوتا. میں نے دو چار باتیں اور چھوٹی چھوٹی نوٹ کی تھیں، ایک کا ذکر کر دیتا ہوں. دیکھیے مؤثر قیادت کو اکثر یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ کارکن ذرا غیر فعال ہو گئے، کام ہی نہیں کرتے، آتے ہی نہیں ہیں بلانے پر، نہ مظاہرے میں آتے ہیں، نہ اجتماع میں آتے ہیں، آتے ہیں تو دیر سے آتے ہیں، جاتے ہیں تو جلدی چلے جاتے ہیں. یہ قیادت کے اگر ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ گیارہ ہیں تو کل گیارہ کار کو، ان میں سے ایک دو تین چار پانچ سات کا تو یہ معاملہ ہو، تو کام کیسے. اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے آدمی سوچتا ہے چلو میں خود ہی کام شروع کر دیتا ہوں، میں پہلے دفتر پہنچ جاؤں گا، جا کے دفتر کھول لوں گا. یہ نہیں کھولتے نا تو میں کھول لوں، یہ دریا نہیں بچھاتے میں جا کے دریا بچھا دوں، یہ مائک نیٹ، یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. کہ آپ نے گیارہ آدمیوں کے سپر جو کام کیے ہوئے ہیں آپ کہیں میں خود ہی شروع کر دوں، یہ تو بہت ہی بےمانی بات. آپ کا کام ہے ہی نہیں یہ، آپ تو مؤثر قیادت ہے نا، آپ کی تو قیادت میں لوگوں کو کام کرنا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں دریا نہیں بچھا سکتا یا لوگوں کے سامنے جگ اور گلاس لا کر نہیں رکھ سکتا، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نے گیارہ پندرہ آدمیوں کو کام سپرد کیے ہیں تو صلاحیت تو یہ ہونی چاہیے کہ وہ لوگ اپنے حصے کا کام کریں، میں ان کو ترغیب دلا سکوں، تحریض دلا سکوں، ان کے اندر شفقت اور اپنائیت سے اس جانب بڑھنے کا میلان پیدا کر سکوں. یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے. البتہ اس کے اندر ایک بات بطور حل کے بھی عرض کرتا ہوں، ہے وہ ایک ہی بات بہت سی باتوں میں سے ایک. دیکھیے یہ جو کارکنوں کے ساتھ ٹیکنیکل قسم کے اور مشینی قسم کے روابط ہیں اس کی اپنی اہمیت ہے، لیکن ہماری جیسی تنظیم اور تحریک جو ہے یہ محض ٹیکنیکل تکنیکی قسم کے اور مشینی قسم کے روابط سے نہیں چلتی. پھر تو وہی ہوتا ہے کوئی کار وہاں سے ٹوٹا، کوئی بدگما حرم. اپنائیت کے ساتھ رفاقت کی کیفیت، لوگوں کے دکھ درد کے اندر، معاملات کے اندر دلچسپی اور شرکت کی کیفیت. یہاں پر اکثر یہ سوال اٹھتا ہے، میں بھی کہتا ہوں آپ بھی کہتے ہیں کہ بھائی پہلے اتنا ہجوم ہے کاموں کا، آپ کہتے ہیں یہ بھی کرو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ جب بھی غور کریں گے یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے، اور بہت زیادہ وقت لگائے بغیر ہو سکتا ہے. اس لیے میں نے ضمناً ایک بات یہ عرض کر دی کہ کارکنوں کے آپ قائم مقام نہیں ہیں اگر آپ قیادت ہیں. یعنی وہ کام جو کارکنوں کے سپرد ہے وہ کوئی حقیر اور کمتر کام نہیں ہے کہ میں زیادہ بڑا آدمی ہو گیا ہوں. میں صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس پوری اجتماعیت کے اندر تقسیم کار کے نتیجے میں یا تفویض کار کے نتیجے میں جو کام جس کے سپرد ہے آپ کو اس سے وہ کام لینے کی صلاحیت پیدا کرنی ہوگی، بجائے اس کے کہ بددل ہو کر خود اس کام کو شروع کر دیں. کیسا میں تو آج کل خود ہی سارے کام کر لیتا ہوں، مجھے ضرورت ہی نہیں جی ہاتھ پیروں کی ان کارکنوں کی. اور ان کو فعال رکھنے کے لیے ایک بات صرف عرض کی تھی کہ اس کی طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. واقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائرین.
visit tazkir.org